میرے عزیز بھائی، کچھ باتیں میں نے ظہر کی نماز کے بعد آپ سے عرض کی تھی. ایک بات یہ سمجھ لیجیے کہ دین سارا کا سارا اتباع کا نام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اگر یہ اتباع ہمیں حاصل ہے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں گے کہ کوئی آدمی کا جی چاہ رہا ہے کہ دو رکعت کی جگہ میں چار پڑھ لوں، یا اسی طریقے سے ظہر کی نماز کے وقت میں عصر بھی پڑھ لوں، مغرب بھی پڑھ لوں، یا ایک ہفتے کی نماز آج ہی پڑھ لوں، تو یہ اتباع نہیں کہلائے گی. اس کو کہیں گے خواہشات نفس کی اتباع. تو دین سارا کا سارا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا. اب آپ دیکھیے کہ ہم سب پاکستان سے یہاں آئے، ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ہے بیت اللہ میں اگر ایک آدمی ایک نماز پڑھتا ہے، ایک لاکھ کا ثواب ملتا ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ اگر کوئی ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کو ایک لاکھ کا ثواب ملتا ہے. اور بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ کر کسی کی مغفرت کے لیے دعا کرے، اس کو اسال ثواب کر دے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے. تو ہمارے بزرگوں نے بعض نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے تو یقیناً اس کو ایک لاکھ کا ثواب ملے گا. ان میں سے 70,000 اگر کسی کے لیے مغفرت کے لیے بخش دے تو انشاءاللہ اس کی مغفرت ہو جائے گی. تو یہ معمولی بات نہیں ہے. دیکھیے کتنے یعنی اہم چیز ہے کہ ایک کلمہ پڑھا ایک لاکھ کا ثواب ملا، اس میں 70,000 کسی کو دے دی. تو ایک لاکھ کا ثواب چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا وہاں پڑھا، اور جب کہا کہ 8 تاریخ کو مینا چلے جاؤ، اب سارے لوگ حاجی جتنے بھی آئے ہیں سب کا مینا کی طرف ہو گیا. کوئی یہ کہتا ہے کہ صاحب میں تو نہیں جاتا ایک لاکھ کا ثواب چھوڑ کے، وہاں کیا جنگل ہے، بیابان ہے، وہاں جا کر خیموں میں پڑھنا ہے، اور یہاں تو بہترین ہوٹل ہیں، شاندار رہائش ہے، سب چیزیں ہیں، لہٰذا میں تو نہیں جاتا ایک لاکھ کا ثواب چھوڑ. بتائیے گناہگار ہوگا کہ اب حکم یہ ہے کہ تم مینا آ جاؤ اور بیت اللہ چھوڑ دو. اب اگر بغیر کسی مجبوری کے وہاں رہے گا تو گناہگار ہوگا. اسی طریقے سے مینا میں آ کے ہمارا کوئی کام نہیں، بھائی نماز پڑھو، ذکر و اذکار کرو، اس کے علاوہ کچھ نہیں. وہ کھاؤ پیو، نماز پڑھو، ذکر کرو اللہ کا اور آرام کرو. یاد رکھیے یہ دن جو میں نے کہا کہ انتہائی قیمتی دن ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا وذکر اللہ فی ایام معدودات، اللہ کا ذکر کرو ان چند دنوں میں. فی ایام معدودات، معدود یعنی گنتی کے چند دن، وذکر اللہ فی ایام معدودات. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ وذکر اللہ وذکرو کما ہداکم. دیکھیے یہاں بھی یہ کہا کہ ذکر ایسے کرو جیسے تمہیں ہدایت کی گئی، یعنی اپنی طرف سے کوئی طریقہ اختیار مت کرو، بلکہ جس طرح کے تمہیں ہدایت دی گئی ہیں اس طرح سے ذکر کرو گے تو وہ تمہارا ذکر قابل قبول ہوگا. اور اسی طرح فرمایا کہ وذکر اللہ کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو جیسے کہ تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے. اہل عرب جب یہاں آتے تھے حج کے لیے، مینا میں آ کے ٹھہرا کرتے تھے، تو ان کے ہاں یہ بات بڑی قابل فخر تھی کہ جناب ان کا باپ جو ہے وہ شاعر تھا، اور اس کا دادا ایسا تھا اور پردادا یہ تھا، تو ان کے باپ دادوں کے ذکر ہوتے تھے، اور کئی پیڑیاں اور کئی نسلوں کا تذکرہ ہوتا تھا کہ ہمارا باپ ایسا تھا، دادا ایسا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا کہ وذکر اللہ کا ذکرکم آباءکم، اللہ کا ذکر تم ایسے کرو جیسے اپنے باپ دادا کو کرتے ہو. اب اشد ذکر، بلکہ اس سے بھی زیادہ، جتنا ماں باپ کا ذکر کرتے ہو، باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ کثرت سے کرو. اور اس کو کسی نے بہت اچھی بات کی کہ جیسے تم اپنے ابا کا ذکر کرتے ہو اپنے ربا کا بھی ایسے ذکر کرو. آدمی اپنے ابا کا ذکر کرتا ہے کہ میرے ابا ایسے ہیں، آدمی اسی طریقے سے آدمی اپنے ربا کا بھی ذکر کرے تو ربا خوش ہوتے ہیں کہ بھئی میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کہی کہ ایک تو ہوتا ہے غلام جو اپنے مالک کا پابند ہوتا ہے، جو مالک کا ہے وہ کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کی عبادت نہیں کرتا. ہم تو اس سے بھی نچلے درجے کے لوگ ہیں کیونکہ ہم تو بندے ہیں، اور بندہ اپنے مالک کی اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، اس کو پوچھتا ہے. غلام کم از کم اپنے مالک کی بات ضرور مانتا ہے لیکن اس کی عبادت نہیں کرتا. لیکن ہم تو بھائی بندے ہیں اللہ کے، اور سب سے بڑی صفت ہے ہماری یہ. دیکھیے آخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صفت جو اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے وہ بندگی. اور حضور نے خود فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شاہ شاہی رات نماز پڑھتے ہیں، آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا ہے، اور جنت کے جس دروازے چاہے آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ جنت سے جنت میں جا سکتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحیم ہونے پر اور اس کے اگر اللہ نے آپ کے لیے سب کچھ کیا کیا اعتبار نہیں؟ فرمایا جس خدا نے اتنی مہربانی کی ہے تو کیا میرا کام یہ نہیں کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنوں؟ فرمایا فلا اکون عبداً شکورا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو میرے عزیز بھائی، جب آخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں تو ہم بھی تو اپنے رب کے شکر گزار بندے ہونے چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، ما یفعل اللہ بعذابکم لئن شکرتم ما آمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ کو خوشی تھوڑی ہوتی اپنے بندوں کو جلا کے، اپنے بندوں کو مار کے، اپنے بندوں کو تکلیف پہنچا کے، ایزا دے کے اللہ کو خوشی نہیں ہوتی. اللہ رب العزت ہماری طرح تھوڑی ہے کہ کسی کو انتقام لے کے خوش ہوں گے. اگر خدا نہ کرے ایسا ہوتا، آپ سوچئے کہ ہم میں سے کون زندہ باقی رہتا؟ اس لیے کہ ہمارے تو سب کی اعمال ہی خراب. ہم سب کوتاہی کرنے والے ہیں، ہم سب قصور کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر غصے میں آتے رہتے ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ہم کب کے ختم ہو چکے ہوتے. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ایک اور مقام پر، ولو یواخذ اللہ الناس بما کسبوا، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کی بنا پہ پکڑنے لگتا، ولو یواخذ اللہ، اگر اللہ معاوضہ کرتا الناس لوگوں کا، بما کسبوا ان کے کیے کے سبب جو کچھ وہ کرتے ہیں، تو فرمایا کہ دنیا میں کوئی باقی نہ رہے، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، دنیا میں کوئی جاندار باقی نہ رہتا اگر اللہ تعالیٰ ان کی بدعمالیوں کے سبب لوگوں کو معاوضہ کرتے رہتے ہیں. اللہ کا تو یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑتے رہتے ہیں، ہمارے گناہوں کو دیکھتے ہیں، نافرمانیوں کو دیکھتے ہیں صبح سے شام تک کی، لیکن اس کے باوجود معاف فرما دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. چنانچہ جو قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں تو ہم جو کچھ تمہیں دیتے ہیں یہ تو معمولی سا ٹریلر ہے، معمولی سی جھلک ہے عذاب کی، اصل عذاب تو وہاں. اس لیے یہاں جو کچھ ہے تو بہت معمولی سا ہے، لیکن وہ کریم ذات ہے، حلیم ذات ہے، ہمیں دیکھتے بھی ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ ہمیں معاف فرماتے رہتے ہیں. لہٰذا وہ تو بڑے کریم آقا ہیں. ہمارے بزرگ بڑی اچھی بات فرماتے ہیں کہ دیکھو پورے کراچی کا پانی اور جہاں جہاں سمندر ہیں وہاں پر ساری وہاں کی نجاستیں سب سمندر میں جاتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ایک موج آتی ہے اور وہ نجاست اور غلاظت کو بہا کے لے جاتی ہے سارا سمندر پاس. سارے شہر کی نجاستیں اس میں گر رہی ہیں لیکن میں سمندر کو ناپاک نہیں کرتا. تو فرمایا کہ ہماری بدعمالیوں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک موج اس کے لیے کافی، اور وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں عطا فرمائی اس وقت کہ ہمیں جو اس نے یہاں پر لا کر اپنے فضل و کرم سے مینا میں ٹھہرا دیا ہے، اور پھر عرفات انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کلام ہوں گے. تو میرے عزیز بھائیو، اس وقت کو ایسا قیمتی جان لو کہ اپنے وقت کو بس قیمتی ترین بنا لو. یہ ہے چند دنوں کی بات ہے. اب دیکھیے آج آٹھ ہو گئی، نو، دس، گیارہ، بارہ، پانچ دن زیادہ سے زیادہ بس. بہت کسی نے اگر تیر مارا رک گیا 13 تاریخ تک رک جائے گا، اس کے بعد پھر ہم واپس اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے گھروں میں. تو ان 5 دنوں میں لگ کر جی جان سے جی توڑ کے اللہ کو یاد کر لو، اور خاص طور پر اللہ سے یہ دعا کر لو کہ یا اللہ آپ نے جو مجھے ہدایت عطا فرمائی کبھی گمراہی پر مجھے بتا دیا، اور دین پر استقامت کی دعا مانگی کہ اللہ دین پر استقامت ہو. کیونکہ بڑے بڑے حج اور نمازیں پڑھنے والے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ابتلاء آ جاتی ہے تو اللہ معاف کرے گمراہ ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ سے دین پر استقامت مانگیے کہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو دین عطا فرمایا اس پہ استقامت عطا فرمائیے، اس کی سمجھ عطا فرما دی. اور ایک اور دعا جو میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ مانگا کرو، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ساتھ جسم کی سلامتی. اگر جسم ٹوٹ پھوٹ جائے گا تو بتائیے کیا ہوگا حال ہمارا. خدا نہ کرے کوئی بازو نہ رہا، آنکھ نہ رہی، ہاتھ نہ رہا، کتنی نہ رہی، دل خدا نہ کرے خراب ہو گیا، کتنی پریشانی. تو اللہ سے مانگا کرو کہ اللہ ایمان کی سلامتی بھی چاہتے ہیں اور جسم کی سلامتی بھی چاہتے ہیں، اور یہ سلامتی ہم اپنی آخری وقت کے لیے چاہتے ہیں کہ جب اس دنیا سے جائیں ایمان بھی صحیح و سالم جائے، جسم بھی صحیح سالم جائے. یہ بہت بڑی نعمت کہ ہم ایمان کو سلامتی کے ساتھ بچا کر لے جائیے. دیکھیے ساری دنیا کو ہم یہاں چھوڑ کے جائیں گے، کسی کے پاس اگر لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر ہیں وہ بھی چھوڑ کے جائے گا، لیکن جائے گا سب یہاں چھوڑ کے جاتے ہیں. بہت کچھ اس میں سے کھاتے ہیں، کماتے ہیں کروڑوں اربوں ہیں، لیکن کھاتے اس میں سے سینکڑوں ہزاروں میں، زیادہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور یاد رکھو بھائی، جو چھوڑ کے گیا وہ ہمارا نہیں، وہ دوسروں کا. جس دن آنکھ بند ہو گئی یہ مال ہمارا نہیں رہتا، پھر دوسروں کا ہو جاتا ہے. لیکن جو ہم نے اللہ کے لیے خرچ کر دیا، اپنے اوپر لگا دیا، ہم نے کھا لیا پی لیا، وہ ہمارا رہ گیا، وہ دوسروں کا وارثوں کا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے وارثوں کے مال سے محبت کرے؟
فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون اپنا ہے؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے. فرمایا بظاہر تو سبھی ایسے ہو, تم تو وارثوں کے لیے چھوڑ کے جاتے ہو, اپنے لیے کیا کرتے ہو؟ اس لیے عقل مند ہوئے اپنے اوپر خرچ کرے, اپنی ذات پہ خرچ کرے, اپنی آخرت کے لیے خرچ کرے, تو انشاءاللہ پھر یہ کام آنے والی چیز. بہرحال اصل یہ ہے کہ ہم ایمان اگر سلامتی کے ساتھ لے گئے, دیکھیے خدا نہ کرے اگر آدمی دنیا میں بہت کچھ کیا اس نے لیکن جاتے ہوئے خدا نہ کرے ایمان کا خاتمہ نہیں ہوا, خدا نہ کرے کفر پہ خاتمہ ہو گیا, تو بتائیے کیا حشر ہوگا؟ ساری کرائے پہ پانی پھر جائے. اس لیے جسم کی سلامتی بھی مانگیے, ایمان کی سلامتی بھی مانگیے کہ اللہ اس کو استقامت عطا فرما, جب رخصت ہوں تو ایمان بھی صحیح اور سالم قبر میں ساتھ جائے ہمارے, اور اس کے ساتھ ساتھ جسم بھی. میں ہمیشہ ایک بات یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو جنت ہمیں عطا فرمائیں گے وہ ہماری اعمال کے بدلے میں نہیں ہے, یاد رکھیے. اعمال تو کسی کے 20 سال کے ہیں, کسی کے 30 سال کے ہیں, کسی کے 40 سال کے ہیں, کسی کی عمر ہی 20 سال کی, بتائیے کتنے عمل کیے ہوں گے اس. اور جنت ابدل آباد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ جنت ہمارے اعمال کے بدلے میں نہیں ہے بلکہ اس ایمان کے بدلے میں ہے جو ہماری نیتوں میں ہے, اور جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں 10,000 سال کی زندگی بھی ہو تو ایمان پر رہے, اے اللہ ہم ایمان پر باقی رہے. تو چونکہ ہم ایمان کی سلامتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چاہتے ہیں, اور کبھی یہ نہیں چاہتے کہ ہم کفر اختیار کریں کافروں, اس لیے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت بھی ہمیشہ کی عطا فرمائی. بتائیے کوئی آدمی ہم میں سے ایسا ہے جو یہ کہے کہ صاحب 10 سال کا ایمان چاہتا ہوں یا 20 سال کا چاہتا ہوں؟ بلکہ اگر کسی کی 10,000 سال عمر ہو تو کیا وہ ایک لمحے کے لیے چاہے گا بے ایمان ہو جاؤں؟ ہمیشہ ہی چاہے گا ایمان کے ساتھ رہوں. اس لیے جنت بھی ابد الآباد اس کے خیال کے مطابق, جب وہ ایمان ہمیشہ جاتا ہے تو اللہ جنت اسے ایمان ہمیشہ ہمیشہ کی عطا فرمائے. ورنہ تو یہ ہو کہ 10 سال کو 20 سال اپنے اپنے اعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کان سے پکڑے جنت سے نکال دیں, چلو میاں بہت جنت میں رہ لیے, 20 سال عمل کیے تھے, 20 سال جنت میں مزے کیے, اب جاؤ. لیکن ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں, اور ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائیں. تو بہرحال میرے عزیز بھائی, ایک تو یہ کہ ایمان کی سلامتی مانگو, دوسرا یہ کہ جسم کی سلامتی مانگو, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے عافیت دارین مانگو, دونوں جہاں کی عافیت. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں, اس بات سے بڑے خوش ہوتے ہیں تو اس کا بندہ اس سے عافیت مانگے. اس لیے تو اپنے رب سے اپنی عافیت مانگا کرو, اور عافیت ایسی چیز ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ جسم کی سلامتی, ایمان کی سلامتی, تندرستی, خوشحالی اور ابتلا سے بچاؤ, یعنی وہ ساری دنیا کی نعمتیں, رزق کی فراوانی, عافیت میں سب چیزیں آ گئی, اور آخرت کی عافیت بھی یہی کہ اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں عطا فرمائے, کسی نعمت سے محروم نہ پڑے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت دارین بھی مانگو. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنہ والنجاۃ من النار. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھلائی کہ اللہ ہم آپ سے عافیت طلب کرتے ہیں, دنیا کی بھی آخرت کی بھی, جنت کی کامیابی اور دوزخ سے نجات, کیا آپ چاہتے ہیں؟ بہرحال یہ موقع ہے, جتنی چاہے دعائیں مانگیے, کل کا آج کے دن بھی ذکر و اذکار کے لیے خوب وقت کیجیے, اور کل سارے دن دعا میں مشغول رہیے. جو بھی ہم وقوف عرفہ کریں گے, جتنی دیر بھی اللہ توفیق دیں, کھڑے ہو کے جس حد تک ہو سکے خوب مانگیں, تھک جائیں بیٹھ کر مانگیں. اب اگر آدمی نے 4 گھنٹے 8 گھنٹے بھی وقوف کیا اور دعائیں مانگی تو ان شاء اللہ رد نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ قبول فرما, اور یہ بڑا قیمتی وقت. اس لیے میرے عزیز بھائی, ایک تو یہ کہ دین سارا کا سارا اتباع کرا رہا ہے, جو اصل بات میں کہنا چاہ رہا ہوں. اس لیے جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی جو مسافر ہیں وہ قصر کریں, اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر وہ قصر نہیں کریں گے, 4 پڑھیں گے تو گناہگار ہوں, اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے تحفے کو کی قدر نہیں کی. بادشاہ اگر کسی کو تحفہ دے اور جس کو دے رہا وہ کہے کہ صاحب مجھے ضرورت نہیں ہے میں نہیں لیتا, تو یہ بادشاہ کی توہین ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت جب کوئی اپنی طرف سے تحفہ عطا فرما رہے ہیں کہ میرے بندو تم نے میری خاطر سفر کیا ہے اور تکلیف اٹھائی ہے, لہٰذا اب میں تمہیں جو ہے وہ یہ تحفہ دیتا ہوں کہ 4 فرض کی جگہ 2 پڑھ لو, یہ تحفہ ہے. اس لیے جو مسافر ہیں انہیں قصر ہی پڑھنی چاہیے, البتہ اگر ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں جو مقیم ہو تو پھر پوری پڑے گی, کیونکہ اس وقت ہم اس کے پابند ہیں, لیکن جو مقیم ہے اس کا حکم وہی رہے گا, مسافر کا نہیں ہوگا. بہرحال یہ میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ دین اتباع کا نام ہے, کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اس طرح سے ہم کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ دن حج کو یہاں تشریف لائے، ظہر عصر مغرب عشاء کی نماز آپ نے پڑھی، اور نمازوں کے بعد ذکر و اذکار میں مشغول رہے، پھر فجر کی نماز پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کی طرف تشریف لے گئے. تو کوشش تو یہی ہوگی، لیکن آج کل چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے بعض اوقات انتظامی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ رات کو ہی کسی وقت 3 بجے 4 بجے 2 بجے عرفات لے جایا جاتا ہے. وہ مجبوری ہوتی ہے اس لیے کہ اکیلے پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور وہاں پر راستہ تلاش کرنا، اپنے خیمے تک پہنچنا، یہ خود میرے ساتھ گزر چکی ہے. چونکہ یاد ہوگا شکیل صاحب، 4-5 سال پہلے میں اثر کے وقت پہنچا جا کے عرفات، یہ حضرات سب چلے گئے تھے اور میں فجر کے بعد ہم 2-4 ساتھی پیدل گئے. بہرحال یہ کہ جیسا انشاءاللہ انتظام ہوگا اس کے مطابق جائیں گے، اور وہاں جا کر پھر جو وقت ہے کل کا عرفات کا، یہاں سے نکلیں گے تو سب سے بڑا جو فریضہ ہم پر عائد ہوتا ہے وہاں جا کر وہ یہ ہے کہ مغرب سے پہلے وہاں سے نہ نکلیں، مغرب تک وہاں پر رہنا یہ واجب ہے. ہاں مغرب کے بعد جب جی جائے نکل جائیے، اور مغرب کے بعد اگر کوئی شخص مغرب تک نہیں پہنچا تو وہ ساری رات بھی وقوف کر سکتا ہے. اگر ایک لمحے کے لیے بھی آ گیا اور اس نے چند لمحے وقوف کر لیا، ٹھہر گیا، یا وہ بے ہوش ہے، بے ہوشی کے عالم میں گزر گیا، حج ہو جائے گا، اتنا بڑا رکن ہے. تو بہرحال یہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل یہاں سے ہم وقوف کے لیے روانہ ہوں گے عرفات کے لیے، جو سب سے بڑا رکن ہے. اس لیے بہت اہتمام کیجیے اس کے لیے، اللہ سے دعا بھی کیجیے، کیونکہ وقت کا پتہ نہیں چلتا آدمی کے ساتھ کیا حادثہ پیش آ جائے. اور ہم تو سوچ رہے ہیں صاحب بس کل یہ آ گئی، لیکن کل ہم سے کتنے دور ہے ہمیں نہیں پتا. اس لیے اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ کوئی ایسی درمیان میں رکاوٹ نہ ہو جو ہمارے حج میں رکاوٹ بن جائے، بلکہ عافیت کے ساتھ ہمیں یہ نعمت عطا فرما دے. کیونکہ یہ ساری نعمتیں ملتی ہیں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے. آدمی نہ اپنے مال کے ذریعے حج کر سکتا ہے اور نہ کسی اور ذریعے. ٹھیک ہے یہ چیز اسباب ہیں اس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں، لیکن بہت سے مال والے نہیں کر سکتے، نہیں کر پاتے. اس لیے خالص اللہ کی نعمت سمجھنی چاہیے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرما دی اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے. تو یہ بہرحال جب بیت اللہ سے ہمیں کہا گیا کہ یہاں آ جاؤ، یہاں آ گئے. اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے یہ پورا مجمع 25-30 لاکھ کا حکم ہوگا، یہاں سے چل پڑو اب دیوانوں کی طرح، اور جو ہے وہ مجنونوں کی طرح یہاں سے عرفات کے میدان سے نکل پڑیں گے. اور عرفات میں بھی کہا جائے گا بھائی اس وقت تک ٹھہرو، اور وہاں سے جب جو ہے حکم ہوگا نکل پڑو، مزدلفہ کے لیے نکل پڑیں گے. تو بظاہر سے پاگلوں کا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں، ظاہری اعتبار سے اگر دیکھیں تو پاگلوں کا سا کام ہے. تو وہاں سے یہاں آ گئے، یہاں سے وہاں چلے گئے، وہاں سے ادھر آ گئے، اور وہاں سے پھر جناب پتھر اٹھا لیا ہاتھ میں، ہم مار رہے ہیں جمعرات کی رمی کر رہے ہیں. لیکن بھائی بات یہ ہے کہ میں نے کہا نا دین اتباع کا نام ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا اور آپ نے ہمیں حکم دیا، اس لیے ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ایسا کر رہے ہیں، اور اسی میں ہمارے لیے جو ہے وہ اجر و ثواب. اور دوسری بات سمجھیے کہ جو حج ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں، یہ سارے اعمال جو بھی ہم کرتے ہیں اکثر و بیشتر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہیں. کچھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے، مثلا دیکھیے قربانی کا عمل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا دفاع کرنے کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا، انہوں نے یہ عمل عملاً کر کے دکھایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں بنا دئی نہ وہیں آ ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو آواز دی، قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا اور بے شک تم اچھے قدرداروں میں سے. ہم ایسے ہی قدر کرنے جو لوگ احسان کرتے ہیں ان کو بدلے بھی اچھا عطا فرماتے ہیں. وہ فدینا ہو بھی جب کہ عظیم، چنانچہ ہم نے ان کے ذبح کے بدلے میں مینڈا یا بھیڑ جو ہے وہ جنت سے بھیجا کہ تم بیٹے کو چھوڑ دو، اس کو ذبح کرو، اور اسی کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں ہر سال. اور یہ جو قربانی ہم کر رہے ہیں جو یہاں پر کریں گے، یہ دم شکر کی قربانی، یعنی ایک ہی سفر میں اللہ نے عمرہ بھی کرایا حج بھی کرایا، اس کی بنا پر یہ ہو گیا مل کر تمتع، جو ہم حج کر رہے ہیں تمتع ہو گیا. اس کے شکرانے میں ہم نے ایک جانور ذبح کر، اور ایک قربانی ہم وہ کریں گے جو مالدار ہونے کے اعتبار سے ہم کرتے ہیں. تو بہت سے لوگ اپنے گھروں پر کہہ کر آئے، اور اگر نہیں کہہ کر آئے تو آپ ان کے ذریعے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری طرف سے بھی قربانی کر دیجیے گا، نہیں تو یہاں بھی کر سکتے ہیں وہ قربانی. تو اس اعتبار سے البتہ جو مسافر ہیں یعنی مقیم نہیں ہوئے ان کے واجب نہیں ہیں، ان کے لیے سنت ہے، کریں گے ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں. مسافروں پر وہ قربانی جو مال دار ہونے کے اعتبار سے ہم کرتے ہیں اس کا کرنا واجب نہیں ہوتا، سفر میں سنت ہو جاتا ہے، اگر کر لے گا تو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا گناہ نہیں، سمجھ میں آتا. لیکن جو لوگ مقیم ہیں ان پر لازم ہے وہ قربانی. یہ مسئلہ میں نے اس لیے بیان کر دیا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مقیم ہو چکے. جب مقیم ہو چکے تو ان کے ذمے اب دو قربانی ہے, ایک تو دم شکر کی ہے اور ایک جو ہے وہ قربانی جو ہم کرتے ہیں مال ہوندار ہونے کے اعتبار سے ہمیشہ. وہ دوسری بات یہ سمجھ لیجیے کہ جو دم شکر ہے حج قران کی بنا پر یا حج تمتو کی بنا پر یا اسی طرح قربانی جو ہم کرتے ہیں, ان سب کا حکم ایک ہی ہے. خود بھی کھا سکتے ہیں, دوسرے کو کھلا سکتے ہیں, تو قدم دے سکتے ہیں, اور ہوا کو بھی دے سکتے ہیں, اپنے احباب کو بھی دے سکتے ہیں, سب جائز. اور جہاں تک جنایات کا تعلق ہے یعنی جرمانے کے طور پہ جو ہم دم دیتے ہیں, جو کوئی غلطی ہو گئی, واجب چھوٹ گیا, اس کی وجہ سے ہمیں کوئی دم دینا پڑ رہا ہے, تو وہ دم ایسا ہے, وہ قربانی ایسی ہے کہ اس کو ہم کھا نہیں سکتے, خود نہ مالداروں کو کھلا سکتے ہیں, وہ صرف غربا کا حق اور وہ بھی حدود حرم میں ذبح ہوگی, اس کے علاوہ کہیں. اس لیے یہ فرق یاد رکھنا چاہیے, وہ قربانی ہم کھانے کے ہمارے لیے نہیں ہوگی. اسی طریقے سے دیکھیے عرفات کے بعد انشاءاللہ پھر مزدلفہ اللہ نے چاہا تو روانہ ہوں گے اور وہاں پر رات کو قیام کریں گے, ٹھہریں گے. وہاں پر بھی ساری رات سونا کوئی ضروری نہیں ہے, بڑی قیمتی رات ہے. تھکے بھی ہوں تو کچھ دیر آرام کر لیے, دو چار گھنٹے اگر ہم پہلے پہنچ جاتے ہیں تو کچھ دیر آرام کر سکتے ہیں. وجہ کہ اس سے پہلے البتہ اٹھ جائیے, وضو وغیرہ سے فارغ ہو کے کچھ دو چار رکعتیں تہجد کی پڑھ لیجئے, اللہ سے دعا کر لیجئے, اور پھر اس کے بعد اول وقت میں فجر کی نماز پڑھیں گے. انشاءاللہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وقوف کریں گے, تھوڑی سی دیر کھڑے ہو کر دعا مانگنی, اور اس کے بعد پھر مینا کی طرف روانہ ہو جائیں گے, اور چلتے ہوئے ہم دعا کرتے رہیں گے یہاں تک کہ جب طلوع آفتاب ہو جائے گا تو مینا میں انشاءاللہ داخل ہوں گے 10 تاریخ. اور 10 تاریخ کو جب مینا میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے ہم نے رمی کرنی ہے بڑے شیطان, اس کے بعد پھر قربانی کریں گے, پھر کے بعد پھر 11 اور 12 کو انشاءاللہ دو تینوں شیطانوں کی رمی کریں گے. اور یہ تلبیہ پڑھنا ہے ہم نے, یہ تلبیہ ہم جاری رکھیں گے جب تک کہ ہم پہلے رمی کرنا شروع نہ کریں. جب پہلے شیطان کو رمی کرنا شروع کریں گے, یعنی پہلے جو مراد ہے پہلے دن جس کو ہم رمی کریں گے جمرہ عقبہ, تو جیسے ہی رمی شروع کریں گے تلبیہ ختم ہو جائے گا. اس سے پہلے پہلے آپ تلبیہ پڑھیں, اب یہاں سے روانہ ہوں گے تب بھی تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیں گے, عرفات میں بھی تلبیہ پڑھیں گے. اور عرفات کی سب سے جو بہترین دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگی, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, یعنی چوتھا کلمہ کہہ لیجیے, لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. تو اس لیے وہاں پر اس کلمے کو کثرت سے پڑھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کثرت سے پڑھا اور اس کے علاوہ بھی دعائیں مانگی. تو جتنی دعائیں یہاں پر مانگ سکتے ہیں مانگیے, ذکر و اذکار کیجیے, اور وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے تو خوب کیجیے. جتنی دیر تک کھڑے ہو کر مانگ سکتے ہیں کھڑے ہو کے مانگیں, جب کھڑے ہو کر تھک جائیں تو بیٹھ کر مانگ لیجیے, کبھی تھوڑا سا اور تھکاوٹ ہو جائے تو لیٹ بھی سکتے ہیں, لیکن جس حد تک ہو سکے وہاں پر وقوف کے وقت دعائیں کرنی چاہیے. ان شاء اللہ اللہ نے چاہا تو ہم ہر دن جو ہے کچھ نہ کچھ تو بیان ہوگا, اس میں انشاءاللہ کچھ جو باتیں ذہن میں آئیں گی میں ان کو عرض بھی کرتا رہوں گا. مزید کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو میرے ذہن میں نہیں آتی لیکن آپ کے ذہن میں کوئی بات ہوتی ہے تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ, اگر میں معلوم ہوگا تو ضرور بتاؤں گا. اور اس سے فائدہ ہوگا کہ بعض اوقات دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچ جاتا ہے, یعنی سوال تو ایک آدمی کرتا ہے لیکن اس جواب سے 10 آدمیوں کو فائدہ پہنچ جاتا ہے. اس لیے بعض اوقات اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات ہوتی ہے تو وہ پوچھ لینی چاہیے, اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو بات ذہن میں ہے تو معلوم کر لیجیے. بس اذان اصل میں اس وقت ہمیں ظہر سے نمازیں پڑھنی تھی, ظہر عصر مغرب عشاء اور فجر کل کی, یہ 5 نمازیں ہیں. کوئی بات نہیں, اصل میں دیکھیے جس حد تک عمل ہو جائے اپنے طرف سے پوچھیے, اس وقت دل کا دائیا یہ ہونا چاہیے کہ ہم 5 نمازیں یہیں پر پڑھیں, لیکن اب کسی وجہ سے اگر انتظامی امور ایسے آ جائیں اس میں پھر ہمارا قصور نہیں ہوگا, الا یہ کہ کوئی واجب اس کی وجہ سے ترک ہو رہا ہو تو ہرگز ترک مت کیجیے, اس میں پھر آپ اپنا واجب پورا کریں, کیونکہ یہاں پر ٹھہرنا واجب نہیں ہے. اگر کوئی آدمی مینا میں 8 تاریخ کو بالکل نہ آئے اور 9 تاریخ کو سیدھا عرفات پہنچ جائے تب بھی حج میں فرق نہیں پڑے گا. آدمی مینا میں آئے نہ بالکل, مثلا سیدھا مدینہ منورہ سے آ رہا ہے یا پاکستان سے آ رہا ہے, جدے سے سیدھا آدمی مینا عرفات پہنچ جاتا ہے 9 تاریخ کو, یعنی وہ پہنچے 8 کو مثلا مینا میں آئے بغیر سیدھا عرفات چلا گیا, تو تب بھی حج پر کوئی فرق نہیں آتی. اس لیے میں نے یہ بات عرض کر دی مسئلے کے طور پہ کہ اس کی فکر مت کیجیے, اگر ایک آدھ نماز رہ جائے دل میں لیکن اگر انشاءاللہ تڑپ رہے گی کہ بھائی یہ بھی ہو جاتی تو اچھا تھا, تو انشاءاللہ اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا دل کی تڑپ پر.
باقی جو فجر کی نماز ہم نے پڑھی ہے یہاں پر زائد وہ زائد ہوئی ہماری الحمدللہ. اب آگے جو ظہر عصر مغرب عشاء اور دیکھیے بتا رہے ہیں 1 بجے 2 بجے 3 بجے لیکن ہو سکتا ہے کہ فجر پڑھ کے چلے, اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا چونکہ گاڑیاں جب بھی فراہم ہوں گی اس وقت جانا ہوگا. اب اگر جلدی ہو جاتی ہیں تو جلدی, اور اگر دیر سے ہوں گے تو دیر سے جائیں گے. تو ان شاء اللہ ہو سکتا ہے فجر پڑھ کے چلے, ہمیں لیکن تیاری اپنی رکھنی چاہیے. ایک منٹ جی, سمجھا نہیں میں,
بدل کر
دیکھیے قربانی اصل میں حج بدل دو طرح کے ہوتے ہیں. اصل میں ہمارے یہاں آج کا ہر ایک کا حج بدل کہہ دیتے ہیں. حج بدل اصل تو یہ ہے کہ کسی شخص پر حج فرض ہو گیا ہو لیکن اپنی معذوری کی بنا پر, بیماری کی بنا پر وہ نہیں آ سکتا, یا اس کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے وقت اس نے وصیت کی تھی کہ میرے مال سے کسی کو حج کرا دیا جائے, وہ تو حج بدل کہلاتا ہے. لیکن اگر کسی کی اولاد حج بدل کرا رہی ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا, بھائی میں چاہتا ہوں میرے والد کی طرف سے آپ کر دو, اور ان پہ جو مر گئے ان پر حج فرض بھی نہیں تھا, انہوں نے مال بھی نہیں چھوڑا تھا, وصیت بھی نہیں کی تھی, تو ایسی صورت میں یہ حج بدل نہیں ہوگا بلکہ اس کو جو ہے ہم یوں کہیں گے کہ یہ بہرحال اولاد کی طرف سے والدین کے لیے تحفہ ہے, اپنا حج ادا نہیں ہوتا بہرحال حج بدل سے, اپنا حج ادا نہیں ہوتا. آپ تو ان کی طرف سے حج تمتع ہی کر رہے ہیں نا,
پیسے
اپنی طرف سے ان سے لیجئے پیسے,
مر گئے.
نہیں بات یہ ہے کہ مر گئے جنہوں نے دیے ہیں, وہ تو مرنے والے نے تو نہیں دیے نا پیسے, بس وہ پھر آپ کی طرف سے احسان ہوگا ان پر, جو آپ خرچ کریں گے تو آپ کی طرف سے احسان ہوگا. دیکھیے اگر ان کی طرف سے آپ حج افراد کرتے تو زیادہ اچھا تھا, اس میں یہ تھا کہ قربانی واجب ہی نہیں ہوتی, لیکن آپ نے تو تمتع کیا نا.
تو
لازمی بات بےچارا نہیں دے سکتا ہوں, تو چلا کہ اب آپ احسان کریں اس پر, باقی اپنی طرف سے لگا دیں بس ختم. پھر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ان شاء اللہ امید رکھیں کہ کئی لاکھ مل جائیں گے.
ہر دن کا ہی ہوگا,
ہاں
ہر دن کا ہی ہے.
آپ حج کر رہے ہیں اپنا, ان کی طرف سے کر رہے ہیں, بس صحیح جی ان کی طرف سے کر رہے ہیں, قربانی بھی ان کی طرف سے کیجیے. اصل کرنا چاہیے تھا آپ کو حج, اصل میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ حج بدل جب آدمی کرے تو افراد کرنا چاہیے, زیادہ فضیلت یہ ہے افراد, تاکہ جہاں جو شخص رہتا ہے وہیں سے اس کی طرف سے حج کا احرام باندھا جائے, نہ کہ عمرے کا. اب لازمی بات ہے تمتع کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم عمرے کا احرام باندھ رہے ہیں, حالانکہ اس نے ہمیں حج کا کہا ہے, عمرے کا نہیں کہا, اس لیے ہمیں حج افراد کی جو ہے وہ نیت کرنی چاہیے. ذرا ایک منٹ. السلام علیکم. دیکھیے میری بات سمجھ لیجیے, یہ فقہ کی بات ہے, اصل میں علمی باتیں ہوتی ہیں, بعض عام لوگ چونکہ مسئلہ نہیں جانتے اس لیے بعض ذہنوں میں اعتراض پیدا ہو جاتا ہے. امام صاحب جو عرفات کے میدان میں مسجد نمرہ میں نماز پڑھاتے ہیں, یہ ہیں حنبلی مسلک, یعنی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار, بلکہ پوری حکومت سعودی جو ہے وہ حنبلی مسلک ہے. ان کا مسلک یہ ہے کہ آپ چاہے مقیم ہوں یا مسافر ہوں نماز قصر ہی پڑھنی ہے, اس لیے ظہر عصر کی جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ دو ہی پڑھتے ہیں, چاہے وہ مسافر ہوں چاہے وہ مقیم. لیکن ہمارے نزدیک مسئلہ ایسا نہیں ہے, یہ فقہی مسئلہ ہے, اجتہادی مسئلہ ہے. ہمارے نزدیک مسئلہ ہے کہ اگر مقیم ہے تو پوری نماز پڑھے گا, اور اگر مسافر ہے تو پھر ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کل تو الحمدللہ یہ اچھا ہے کہ یہ ریاض سے آتے ہیں جو مسافر ہوتے ہیں, اور یہ بادشاہ کے نمائندے بھی ہوتے ہیں, جو امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں یہ بادشاہ کے نمائندے ہوتے ہیں. ہمارے لیے ہمارے مذہب مسلک میں یہ شرط ہے کہ جو امام ظہر عصر ملا کر پڑھائے وہ
اسی چیز کا حامل ہونا چاہیے کہ یا تو خود بادشاہ ہو یا بادشاہ کا نائب ہو. چونکہ یہ بادشاہ کے نائب ہوتے ہیں اس لیے اگر کوئی ان کے پیچھے مسافر نماز پڑھ لیتا ہے کہ ظہر اثر کو ملا کر تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر مقیم ہیں تو ظہر کی نماز جب وہ پڑھ لیں گے آپ کو دو رکعت پڑھنی پڑیں گی, اثر کی وہ پڑھائیں گے تو آپ اثر بے شک پڑھیں ساتھ ان کے دو رکعت پڑھنی پڑیں گے. لیکن آج جب تک دو ظہر کی پڑھیں گے وہ اثر ختم کر چکے ہوں گے, یہ مسئلہ بھی رہ رہے ہیں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ ان تمام مسلکی اختلافات سے بچتے ہوئے اپنے اپنے خیموں میں ظہر کو ظہر کے وقت میں اثر کو اثر کے وقت میں پڑھ لیں. وجہ اس کی کیا ہے کہ وہاں جو امام صاحب نماز پڑھائیں گے وہ بادشاہ کے نمائندے نہیں ہوتے. تو چونکہ دونوں نمازیں ملا کر پڑھنے کے لیے شرط یہ ہے اور یہ شرط اس امام میں پائی نہیں جاتی, اس لیے وہاں پر ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھیں گے, اثر کو اثر کے وقت میں پڑھیں گے. اور جو مسافر ہیں تو مسافر والی نماز پڑھیں گے, جو مقیم ہو چکے ہیں اسے ارادہ کریں گے. اس کو سمجھ لیجیے بات چیت کوئی آواز ذہن میں
ہے.
وہ صرف احتیاطاً ہیں, ہو سکتا ہے کوئی آدمی 12 تاریخ کے بعد 13 کو بھی رمی کرنا چاہے, جب رمی کرنا چاہے گا تو 21 کنکریاں اور چاہیے ہوں گی, یوں ملا کے 70 ہو جاتی ہے. لیکن ہم جب 12 کو جا رہے ہیں تو ہمارے لیے 21 جائز ہے, ان کو ڈال دیجیے. نہیں
بھوکے مارنے وہ کہہ رہے ہیں کہ
ہاں اصل میں دیکھیے یہ اس صورت میں ہے جب کہ آپ ایسی جگہ سے کنکری اٹھائیں جو مشکوک ہو, تو ہو سکتا ہے یہاں کسی نے پیشاب کیا ہوا ہے, خراب جگہ ہے, گیلی جگہ ہے, اس کو پھر دھو لیجیے. لیکن اگر ایسی جگہ نہیں ہے تو پھر دھونے کی ضرورت نہیں. مطلب یہ کہ ناپاک کنکری تو نہیں ہونی چاہیے جو کنکری مانگے وہ پاک ہو. اگر ایسی جگہ سے پہاڑی سے اٹھا رہے ہیں کہ جہاں کوئی پانی نہیں ہے اس چیز کا, اور اگر ہے بھی تو دھوپ کی وجہ سے خشک ہو چکی, پاک ہو چکی, ختم, اس لیے وہاں سے دھونے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں مشکوک ہے, گیلی جگہ ہے, تو اس کو دھول بس. یہ بھی حکم اصل میں اتباع کا نام ہے, مارو باقی سے زیادہ زور سے لگے.
یہ مسئلہ یہ سن رہا تھا جیسے کہ ہمارا احرام ہے, ہمارے ہاتھ سے جیسے ہو گئی,
بس اگر ایک آدھ دفعہ کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن زیادہ دیر تک نہیں کرنا چاہیے. کبھی غلطی سے منہ پہ لگ جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. آخر میں 1 کلو گیہوں صدقہ کر دیجیے, پورے 2 کلو صدقہ فطر کے برابر صدقہ کرنے وہ پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ جان بوجھ کے اس کو سب لے لینا یا بول لینا
وہ صحیح ہے. جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارے آگے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا کپڑا ہمارے
سب بات نہیں. دیکھیے یہ اصل ہے ارادے کے ساتھ خود مت کریں, اپنے ایک ہی اپنے ارادے سے کرنا, ایک یہ کہ کسی کا پلو اس نے ایسا کیا آپ کے چہرے پہ آ گیا, اس میں نہ آپ کا ارادہ تھا نہ آپ نے ایسا کیا, اس میں کوئی رشک نہیں. دعا کر لیجیے اللہ والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت, تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع ذنوب الخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری یہاں کی حاضری کو قبول فرما. اے اللہ مینا کی نمازوں کو قبول فرما, ہمارے تلبیہ کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے حج کی سعی کو قبول فرما. اے اللہ طواف کو قبول فرما. یا اللہ جو غلطی ہوں گے انہیں معاف فرما, کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ